الحمد لله الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنہا تو رہ نہیں سکتا اس کو ایک معاشرے اور ایک اجتماعیتی کی صورت میں زندہ رہنا ہوتا ہے اور اجتماعیت اور معاشرے لازمی طور پر کچھ ایسے تقاضے پیدا کر دیتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ لاجرل مسئلوں کی حیثیت سے موجود رہے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان مسئلوں کو وہ حل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرے یہ فرد اور ریاست کی کشمکش یہ فرد اور معاشرے کی کشمکش آج کی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور اس پر فکر و عمل کے میدان میں بہت سا کام ہوا ہے بڑے بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے بڑے بڑے مدبر ہیں جنہوں نے قوموں کی اس معاملے میں رہنمائی کی ہے بڑے بڑے رہنما ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنے قرارداد اصولوں کی روشنی میں اسی باب میں انقلاب برپا کرنے کی صحیح لیکن مسئلہ جہاں تھا واقعہ یہ ہے کہ وہیں اور اب بھی جب کبھی فرد اور معاشرے یا فرد اور ریاست کے مابین کشمکش کی صورت پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن انسان پیدا ہوا ہے اور آج ہی اس مسئلے پر اس نے نئے سرے سے غور کرنا شروع کیا ہے. اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی تمہید ذہن نشین کر لیجئے. میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا, اس کی ذات میں بعض ایسے خلا ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ معاشرے کی ابتدا کرے. ایک مرد و عورت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو معاشرے کی بنا پڑ جاتی ہے اور پھر یہی چیز آگے بڑھ کر خاندان قبیلے اور ریاست میں بدل جاتی ہے. خاندان ہو یا قبیلہ ہو یا ریاست, ان سب سطحوں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح سے کی جائے, کس کو کیا اختیار ہے, کون کیا کر سکتا ہے, کیا خاندان میں باپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کسی چیز کو نافذ کر دے, کیا میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنی بات اگر چاہے تو زور کے ساتھ منوا لے, اور اگر ریاست اور معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اس میں کسی شخص کو ہم اختیار و اقتدار کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو پھر اس کو کس چیز میں ہم کو حکم دینے کا حق ہے اور کس چیز میں نہیں ہے, وہ ہم سے کیا منوا سکتا ہے, کس چیز کی تبدیل کر سکتا ہے, کس کے معاملے میں محض تلقین کا راستہ اختیار کر سکتا ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے متعلق اگر ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم پر کوئی قانون نافذ بھی کر سکتا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو حصوں پر کی ہے, یا تو اپنی عقل کے ذریعے سے اس نے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا ہے, یا اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی آسمانی ہدایت ہے جس کی بنیاد پر بھی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. دونوں ہی صورتوں میں جو سعی و جہد اس نے کی ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو سنانے کا یہ محل نہیں ہے. لیکن بہت مختصر طریقے سے اتنی بات جان لیجئے کہ بالخصوص ریاست کی سطح پر جو اس وقت میرا موضوع ہے یہ مسئلہ بڑی غیر معمولی صورتوں میں موجود رہا ہے. انسانی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ انسانوں نے اپنے ہی اندر سے کسی خاندان کو اقتدار کے منصب پر فائز کیا اور پھر اسی خاندان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے انسانوں کو شیروں سے نچوا ڈالا, ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے ادنا حکم کی خلاف ورزی پر لوگوں کی عصمتیں لوٹ لی, گھر پر بات کر دیے, ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے, ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے ظلم و جبر کی داستانوں کے سامنے شیطان بھی کان ہو, ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا نام بھی جب انسان کے سامنے اب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آسمانی آفت ہے جس کا نام لے لیا گیا ہے, ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کے سامنے شہر جلتے رہے, آبادیاں برباد ہوتی رہیں, وہ بانسری بجاتے رہے. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ انسان نے بارہا یہ کوشش کی کہ وہ کوئی ایسا ضابطہ ایسا کوئی قاعدہ بنا لے کہ جس کے تحت اس طرح کے لوگوں کو لگام ڈال سکے, لیکن بڑی درد انگیز تاریخ ہے, بڑی درد انگیز تاریخ اگر اس کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر سطح میں ناکامی ہوتی رہی. جاگرانہ ملوکیت بھی رہی, عامریت بھی رہی, اس میں اچھے لوگ بھی رہے برے لوگ بھی رہے, لیکن وہ ضابطہ کیا ہے, وہ اصول کیا ہے, وہ قاعدہ کیا ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے لیے صحیح لایا عمل اختیار کر لے، فرد اور معاشرے کے حقوق متعین ہو جائیں، یہ واضح ہو جائے کہ کیا بات فرد کو کہی جا سکتی اور کیا نہیں کہی جا سکتی، کیا دائرہ جبر ہے اور کیا دائرہ اختیار ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے نے بارہا تاریخ میں انسان کے سامنے بڑے درد انگیز مناظر جس طرح کے بارے عرض کیا کہ پیش کیے. اسی بات میں موجودہ زمانے کے انسان کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ اب یہ مسئلہ عامت الناس کی رائے کے ذریعے سے حل کر لے. عامت الناس کی رائے کی یہی نمائندہ حقیقت ہے جس کو پارلیمان یا پارلیمنٹ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس زمانے کے اہل دانش بالعموم بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو اصل خود مختاری حاصل ہونی چاہیے، یہی عامت الناس کا نمائندہ ادارہ ہے. اسی کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قانون بنائے، اسی کا یہ کام ہے کہ وہ تمام چیزوں کے بارے میں خیر و شر کے معیارات طے کرے، اسی کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کے بارے میں حقوق و فرائض کا تعین کرے. گویا اس ادارے نے انسان کا مسئلہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حل کر دیا ہے، اور وہ بہت اطمینان کے ساتھ اب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اس قدیم جبر سے نجات حاصل کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب سے پارلیمنٹ جیسی بھی بری بھلی وجود میں آئی ہے، ہم جب اسلام کا نام لیتے ہیں تو تب بھی یہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور لوگ بہت شدت کے ساتھ یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل نمائندہ ادارے کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، لہذا اس کے اختیار و اقدار میں کوئی مداخلت کرنے کی جسارت نہ کی جائے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسانی تاریخ نے یہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس نے فرد واحد کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر اور ایک شخص کی مرضی کو قانون کا نام دینے کا قاعدہ باطل قرار دے کر یہ چیز عامت الناس کی طرف منتقل کر دی. یہ عامت الناس کی طرف چلوا کے منتقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ایک دوسری بحث ہے اور اس کے کرنے کا یہ محل نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہو گئی کہ اس طرح کے بہت سے معاملات جن میں پہلے لوگوں کے لیے اور بالخصوص کسی سلطنت کی رعایا کے لیے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں تھا، اس کے بات کرنے کے بہت سے راستے اختیار کر لیے گئے ہیں. اس کے راستے جتنے کچھ بھی اختیار کیے گئے ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں. اس کا ایک راستہ پریس بھی ہے، اس کا ایک راستہ عدلیہ بھی ہے، اس کا راستہ انتظامیہ کے قواعد و ضوابط بھی ہیں، اور اس کا ایک آخری منظم ادارہ پارلیمنٹ بھی ہے جو جمہوریتوں کی بڑی شان سمجھا جاتا ہے، اور جس میں بالخصوص برطانیہ کی پارلیمان کو مادر پارلیمان کا اعزاز حاصل ہے، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی کی روایات ہیں کہ جو دنیا بھر میں اپنائی جانی چاہیے، اور اسی میں انسان کے لیے خیر و صلاح کا سارا کردار بزدہ ہے. یہ پارلیمان یا یہ پارلیمنٹ، کیونکہ بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عامت الناس کی نمائندہ ہوتی، جو لوگ کسی ملک کو تشکیل دیتے ہیں یا جو قوم کسی ملک کی مالک قرار پاتی ہے اس کو اپنی رائے دینا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے، اس کو اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے، اس کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا قانون اس پر نافذ ہو اور کیا نہ نافذ ہو، اس کو یہ بتانا ہے کہ کیا چیز خیر اور کیا شر ہے. لہذا جب قوم کی مرضی کو نافذ ہونا ہے تو اس کا ایک آسان سیدھا اور صاف طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے اپنی یہ مرضی طے کر لے. اس کے اندر اگر اتر کر دیکھیے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس میں یہ چیز مضمر ہے، اور ہر لحاظ سے مضمر ہے اور ہر پہلو سے مضمر ہے، کہ آدمی اپنی تقدیر، اپنا نظام، اپنا ضابطہ آخری درجے میں خود ہی طے کرنے کا مختار ہے. یہی بات جب فلسفے کی سطح پر کہی جاتی تھی تو اس کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، وہ اس کے لیے ایک چراغ راہ ہے، وہ اپنا راستہ اس کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے، اس کو پروردگار نے اندھا نہیں پیدا کیا ہے، بینائی دے کر پیدا کیا ہے، وہ اس عقل کے ذریعے سے اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی سیاست کے حدود طے کر سکتا ہے. یہی عقل ہے کہ جو اگرچہ ٹھوکریں بھی کھا لیتی ہے لیکن بہرحال یہی اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس کا ایک تعامل ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ مختلف تجربات کر کے چیزوں کو چھوڑ بھی رہا ہے، اختیار بھی کر رہا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ترقی بھی پا رہا ہے. اس نے بہت سی چیزوں کو رد کر دیا ہے، بہت سی نئی چیزیں اختیار کر لی ہیں. وہ اپنی جدتوں اور اپنی نظرتوں کے ساتھ ارتقا کی یہ منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جہاں اس کے کسی اقدام پر حرف رکھنا ممکن نہیں رہے گا. فلسفہ یہ بات جب کہتا تھا تو اس پر بھی ظاہر بات ہے کہ نقد کے بہت امکانات تھے، اور ہم اس کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان کو عقل جیسی نعمت عطا ہوئی ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لیے اصلی شرف یہی ہے، یہ چراغ راہ ہے، راستہ دکھاتی ہے، انسان اس کی روشنی میں بہت سی چیزوں کو دیکھتا طے کرتا ہے. لا رہے مذہب نے بھی جب کبھی کوئی حکم دیا ہے تو عقل ہی کو مخاطب کر کے دیا ہے، لیکن انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں. اگر انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی ہوتی تو اس کی تاریخ اتنی تاریخ نہ ہوتی. اس کی تاریخیوں کی داستان تو میں کیا سناؤں، لیکن یہ چند حقائق تو جن کو میں بار بار بیان کرتا ہوں بالکل بدیہی حقائق ہیں، कि हमारी ये अकल रिश्वत ले लेती है, जज्बात का शिकार हो जाती है, तासुबात में मुब्तला हो जाती है, ठोकरें खा लेती है, तसाउल का शिकार होकर बाद का हकायक पर गौर करने से इनकार कर देती है, अपने जमाने के माहौल से मुतासर हो जाती है और ऐसी ऐसी ठोकरें खाती है, ऐसी ऐसी ठोकरें खाती है कि जिसके बाद कौमों की कौमें और फर्द तो क्या कहिए माशरे के माशरे तबाही और बर्बादी के किनारे पहुंच जाते हैं। इस वजह से ये जरूरी हुआ, हम फलसफे की खिदमत में भी अर्ज करते थे कि ये जरूरी हुआ कि इंसान की रहनुमाई आसमान से खुद उसका परवरदिगार करे। वो परवरदिगार के जिसने उसको शिकम दिया है तो शिकमपुरी का सामान भी फराहम किया है, और अगर उसके अंदर हिदायत और रहनुमाई की तलब रखी है तो जिस तरह उसको अकल दी है इस तरह अकल की रहनुमाई के लिए भी उसने अपनी आसमानी हिदायत का अहतमाम किया है। मजहब इसके सिवा कुछ नहीं है, मजहब इसके सिवा कुछ नहीं है कि जिस तरह इंसान के लिए अकल नागुजीर है इसी तरह अकल की रहनुमाई के लिए वो नागुजीर है। अकल से महरूम होकर जिस तरह इंसान पागल हो जाता है इसी तरह वही की रहनुमाई से महरूम होकर अकल बावली हो जाती है। यही सूरत हाल इस वक्त सियासी बाबलात, उस बाब में भी सूरत यही है कि अगर कि इंसान को इस पर बड़ा नाज है कि उसने ये पार्लियामेंट का इदारा याद कर लिया है, लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब कर देते हैं, ये कोई आज की चीज नहीं है, कदीम दौर में भी इसकी मिसालें मौजूद है, यूनान और रोमा में भी ये किसी न किसी सतह पर मौजूद थी, कदीम रियासतों में भी इसकी कुछ मिसालें मिल जाएंगी, शियुख कबीला के यहां भी बहरहाल उनके आयान और काबिर की एक मजलिस होती थी। अगर कि ये एक बड़ी बदीही चीज है कि जब भी दुनिया के अंदर निजाम हुकूमत बनाया जाएगा या निजाम हुकूमत को चलाने के जवाबित तरतीब दिए जाएंगे तो लोगों की राय की किसी न किसी दर्जे में जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि उन्हीं को इस राय का मुखातब बनना है और उन्हीं पर इस राय के नतायज नाफिज होने हैं, और हर शेख कबीला ने हर बादशाह ने यह सही की है कि आमतुन्नास को अगर किसी मौके के ऊपर दबाना है तो यह देखकर दबाना है कि कितना दबाया जा सकता है, और बिलमूम उनके बड़े बड़े लोगों की राय इस मामले में ले ही लेनी है। वो बड़े बड़े लोग कभी दौलत तय कर देती थी, कभी जागीरें तय कर देती थी, इल्म अकल ने भी बारहा दुनिया में तय किया है, लोगों के कारनामे भी उनको तय करने का बायस बनते रहे हैं, मौजूदा जमाने में इंसान ने उसके लिए इंतखाबात का तरीका इख्तियार कर लिया है, और अब इस बात पर कमोबेश जदीद दुनिया का इजमा हो गया है कि एक बेहतरीन निजाम उनके लिए यही जमहूरियत का निजाम है, जिसपे पार्लियामान अपने पास सारा इख्तियार और इख्तियार जमा कर लेती और फिर उसके जरिए से इंसान की मर्जी जमीन के ऊपर पूरी होती है, कभी खुदा की मर्जी जमीन पर भी पूरी होती थी, आसमान पर भी पूरी होती थी, अब उनका ख्याल यह है कि खुदा की मर्जी आसमान पर तो पूरी होती होगी लेकिन जमीन पर बहरहाल आमदुल्नास की मर्जी पूरी होनी चाहिए। आमदुल्नास की इस मर्जी को जमीन पर पूरा करने के लिए जो जमहूरियत का निजाम कायम किया गया है, इसमें पार्लियामान अगर आप इसके अंदर उतर कर देखेंगे तो यह मालूम होगा कि बिल्कुल उसी मुकाम पर खड़ी है जिस मुकाम पर कभी फलसफे ने अकल को खड़ा कर दिया था, यानी यह अकल कुल है, ये इज्तिमाई अकल है। इंसान अगर एक इलाके में रहते हैं तो वह सब मिलकर अपने नुमाइंदों के जरिए से अपनी इज्तिमाई अकल को जाहिर कर देते हैं, ये इज्तिमाई अकल एक मुकाम पर मुश्तमे हो जाती है, फिर ये फैसला करती है कि हक क्या है, ये फैसला करती है कि बातिल क्या है, ये करार देती है किस चीज को इख्तियार करना है, ये करार देती है किस चीज को इख्तियार नहीं करना। इसके जरिए से आमतुन्नास की मर्जी जमीन के ऊपर मालूम भी की जाती, पूरी भी की जाती और नाफिज भी की जाती है। इसी का नाम दर हकीकत अगर आप बिल्कुल क्लासिकी इस्तलाहात में बात कीजिए तो जमहूरियत है, और इसी पर जमहूरियत को नाज है, और यही चीज है कि जिसको हमारे अहले दानिश चाहते हैं कि इस्लामी मुल्कों में भी पूरी कुव्वत के साथ कायम कर दिया जाए। पार्लियामान एक खुद मुक्तदर इदारा, पार्लियामान एक खुद मुख्तार इदारा, पार्लियामान जिसके इकतदार पर कोई कदगन ना हो, पार्लियामान जिस पर कोई हाकिम ना हो, पार्लियामान जो हर चीज को तय करे, पार्लियामान जो हक व बातिल का फैसला करे, पार्लियामान जो ये करार दे कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, पार्लियामान जो कानून की नुमाइंदा करार पाए, ये पार्लियामान की वो तारीफ है जो गलियों में होती, बाजारों में होती, अखबारों में होती, अहले दानिश अपनी मजालिस में बयान करते और इसरार करते हैं कि इसको मुसलमान माशरा भी मान ले, इसलिए कि अहले मगरब ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली है कि जिसके जरिए से इंसान ने अपने तमाम पहले मसाइल से निजात हासिल कर ली। उसके सामने अगर एक बहुत पूरा रास्ता नहीं है, कामिल रास्ता नहीं है, मुकम्मल रास्ता नहीं है, तो एक नातमाम ही सही लेकिन बहुत हद तक ऐसा रास्ता आ गया है कि जिससे वो अपने मसाइल को हल कर सकता और अपने लिए एक नुमाइंदा हुकूमत मंतखब करके बहुत हद तक सलाह सलाह का एहतमाम कर सकता। ये जो पार्लियामेंट का तसव्वुर है, अब यह देखना पड़ेगा कि इस्लाम में यह किस हद तक काबिले कबूल ठहरता है और किस हद तक काबिले कबूल नहीं ठहरता है। क्या इस्लाम भी इसको यह हैसियत देने के लिए तैयार है? हम मुसलमान की हैसियत से इसको कबूल कर सकते हैं? क्या यही हैसियत है कि जो इस्लाम ने इसकी करार दी है? इसका कोई वजूद भी इस्लाम में है या नहीं है? आमतुन्नास की राय को किस नौयत की अहमियत दी गई है? लेकिन इससे पहले कि मैं इन सारे सवालों के बारे में अपना नुक्ता नजर यहां पेश करूं, एक बुनियादी बात जो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं और मैं पस मंजर के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं वो ये है कि हमारे अहले दानिश जब इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, और हमारे इस मुल्क में ये गुफ्तगू होती रहती है, खासतौर पर पिछले इन 10-15 सालों में चूंकि इस्लाम के नफाज का बहुत गुलगुला रहा तो ये गुफ्तगू बहुत ज्यादा होती रही और बारह लोगों ने इस जानिब तवज्जो भी दिलाई कि ये जो पार्लियामेंट है इसमें अगर हम इस्लाम की रूह کو ملحوظ رکھ کر قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کچھ شریعت کے نام سے آپ لوگ پیش کرتے ہیں ذرا اس کو الگ رکھ لیجیے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہت اعتراض ان کو اس پر نہیں ہوتا ہے کہ مذہب کچھ عقائد بنوانا چاہتا ہے, معاشرہ باندھنا چاہتا ہے تو باندھ لے, مذہب کچھ چیزوں کا لوگوں کو پابند کرنا چاہتا ہے, لوگ انفرادی حیثیت سے ان کے پابند رہنا چاہتے ہیں تو رہا کریں. لیکن کیا پارلیمنٹ بھی مذہب کی اس شریعت کی پابند ہے یا مذہب کی روح جس کو وہ لوگ اپنی اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں, حریت, مساوات, اخوت, انسانوں کے ساتھ برابری کا رویہ اختیار کرنا, کیا یہی چیزیں نہیں ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ چیزیں یہاں اسلام کے متن سے برآمد کر لی جاتی ہیں. مغرب میں ان چیزوں کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر باندھتا رہتا تھا, وہاں بھی کچھ چیزیں قرار دے دی گئی ہیں. یعنی یہ مان لیا گیا ہے, ٹیکن فار گرانٹیڈ کہہ لیجیے, مان لیا گیا ہے کہ یہ حریت, یہ مساوات, یہ انسانی حقوق کی پاسداری, یہ تو مسلمات ہے. چنانچہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ بات بہت آسانی سے سن لی جاتی ہے کہ پارلیمان بھی باہر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ انسانی حقوق کے منافی, بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی, وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ فلاں فلاں حدود میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ چیز انسانی فطرت اور اس کی روح کے خلاف ہے کہ اس معاملے میں کوئی قانون نافذ کرنے کا اس کو حق دیا جائے. یہ کچھ مبہم سی باتیں ہیں جو کہنے کو بہت کہی جاتی ہیں, اور اس کے کچھ نظائر و شواہد بھی دنیا میں اپنے سامنے پیش کر دی ہیں, اس کی بنیاد پر کچھ نظام بھی بنا دیے ہیں. لیکن جب یہ بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں میں شریعت کا تصور. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہرحال بعض معاملات میں ایک بنا بنایا قانون موجود ہے, کچھ ضوابط موجود ہیں, ہمارے پاس تو کچھ حدود ہیں, کچھ تعزیرات ہیں, کچھ قواعد ہیں, کچھ اصول ہیں, معیشت میں بھی ہے, معاشرت میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہیں, جرم و سزا میں بھی ہیں, تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا یہ سب بھی پارلیمنٹ کے رحم و کرم پر ہیں؟ کیا ان کے بارے میں بھی یہ بات مان لی جائے کہ پارلیمنٹ چاہے تو ان کو موجودہ دور میں قبول کرے, چاہے تو قبول نہ کرے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پارلیمنٹ کی بالاتری کا بہت بات کہتے ہیں ان کے سامنے یہ بات اس کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے کہ یہ بات بھی مان لی جائے, یہ بات بھی مان لی جائے کہ شریعت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ابدی حقیقت کے طور پر مسلمان معاشرے مانتے رہے, بلکہ دبے لفظوں میں یہ بات کہی دی جاتی ہے کہ در حقیقت ایک زمانے کے لحاظ حالات کا لحاظ رکھ کے کچھ قانون دے دیا گیا تھا, بس کچھ بنیادی باتیں کہہ دی گئی تھیں, یہ چیزیں رہنمائی کرتی ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ چوری کا استحصال معاشرے میں سے کرنے کی کوشش کی جائے. بس قرآن مجید نے برائے بیعت اس معاملے میں ایک سزا بیان کر دی, اس وقت کے حالات میں کچھ موضوع بھی ہوگی, یہ عرب کے قبائلی معاشرے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی, لیکن یہ کوئی شریعت کا ایسا ابدی قانون نہیں. اور شریعت بھی کیا, اصل چیز تو اسلام کے وہ ابدی اصول ہیں, حریت, مساوات, اخوت, جن کا لحاظ کر کے یہ سارے کام انجام پانے چاہیے. یہ میں نے ان سب لوگوں کی تقریر کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو سامنے رکھ کر بلغوں اپنا نقطہ نظر ہمارے اس معاشرے میں پیش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ایک تمہید سمجھیے, اور پھر میں آپ کے سامنے ان حقائق کی تفصیل کروں گا کہ جو قرآن مجید سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس معاملے میں معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو مذہب کے بارے میں, اور مذہب کا لفظ جب میں بول رہا ہوں تو اسلام کی تعبیر کے طور پر بول رہا ہوں, مذہب کے بارے میں جان لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس کی یہ ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ اس میں تین ہی چیزیں مذہب کے نام سے عالم بالا نے پیش کی. یعنی خداوند تعالیٰ نے جب انسان کی رہنمائی کی ہے تو تین شعبوں میں کی, اور انسان کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں شعبے اگرچہ ہر دفعہ ملحوظ رہے ہیں, ہر زمانے میں ملحوظ رہے ہیں, ہر پہلو سے ملحوظ رہے ہیں, لیکن ان میں حالات کے لحاظ سے کسی کو برتری حاصل ہو گئی اور کسی کے مقابلے میں اجمال کا رویہ اختیار کر لیا. چنانچہ اس وقت ہمارے سامنے جتنی تاریخ بھی مذہب کی موجود ہے اس میں سب سے پہلی مذہبی کتاب تورات ہے. تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. تورات کے بارے میں قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تورات میں قانون کا غلبہ ہے, قانون یعنی شریعت, قانون اور شریعت کا غلبہ ہے. تورات کی اب جو ہمارے پاس پانچ کتابیں ہیں ان کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر فی الواقع کے شریعت اور قانون ہی کا غلبہ ہے. یہ کیجئے یا نہ کیجئے, اس چیز کو اختیار کر لیجئے, اس چیز کو اختیار نہ کیجئے, دیکھی رہنے کا طریقہ یہ ہے, زکات لینے کا طریقہ یہ ہے, لوگوں کے معاملات کو انجام دینے کا طریقہ یہ ہے, اس معاملے میں فلاں فلاں چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں, ان کی یہ سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. یعنی یہ پہلو اس کے اوپر بہت غلبہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے شریعت کا یہ پہلو بہت غلبہ رکھتا رہا. چنانچہ یہودیوں کے ہاں ہوا یہ کہ شریعت کا یہ غلبہ تو کسی حد تک قائم رہا, اور اس غلبے کو بھارت مانتے ہوئے انہوں نے اس سے ہیلے تراشنے کے جو راستے اختیار کیے وہ تو کیے, لیکن شریعت کا یہ پہلو وہ بڑی سچائی کے ساتھ یہ مانتے رہے کہ ہمارے پاس موجود ہے. تاہم دین کی حکمت کیا ہے, دین کا فلسفہ کیا ہے, ان حکام کی روح کیا ہے, ان کے اندر کار فرما اصل مقاصد کیا ہے, یہ ان کے ہاں بہت دھیمے سروں میں رہے اور آہستہ آہستہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. چنانچہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دین کے اسی پہلو کو زندہ کرنے کے لیے آئے. حضرت مسیح نے یہ بات تو بالاجمال کہہ دی, پہلے ہی فقرے میں کہہ دی کہ میں تورات کا ایک حرف بھی منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, یعنی شریعت کا. وہ شریعت جو پہلے سے موسوی شریعت کی حیثیت سے موجود تھی اور جو پہلے سے یہود بن رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں تورات کا ایک حرف بھی منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ قانون کا ایک ڈھانچہ ہے, ایک اس کے قواعد اور ضوابط ہیں جو تم لوگوں نے بہت حد تک ملوز رکھے ہوئے ہیں اور بہت حد تک ان کی شرح وضاحت بھی کر رہے ہو, اس میں بھی بہت سے اسرار اغلال تم نے اپنے اوپر پیدا کر لیے ہیں اور ایک ایسی فقہ ترتیب دے دی ہے کہ جس کی اساسات خود تورات میں موجود نہیں ہیں, لیکن بہرحال تم اس کو مان رہے ہو. میں جو پہلو بیان کرنے آیا ہوں, سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بتانے کی صحیح کی کہ میں جو پہلو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ان احکام کی حکمت کو سمجھو, یہ جانو کہ تمہارا پروردگار تم سے اصل میں یہ حکم دے کر کیا چاہتا ہے. تو قانون کی حکمت, قانون کی روح, اس کے پیچھے کارفرما فلسفہ, اس کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. لیکن حادثہ وہی ہوا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے تو پال پیدا ہوا اور اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ مسیح در حقیقت اسی شریعت سے ہماری جان چھڑانے کے لیے آئے تھے جو کم و بیش 1500 سال تک بنی اسرائیل کی گردن میں ایک جوئے کی حیثیت سے موجود ہے. چنانچہ مسیحی دنیا نے سب سے پہلی بغاوت کی اور شریعت کا جوا اپنی گردن سے اپنی دانش میں اتار کر پھینک دیا, ان کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کے یہاں پاپائیت کس صورت میں وجود میں آئی؟ شریعت تو چلی گئی اور خدا کی شریعت جیسے بھی گئی, اس کے بعد انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت میں ان پر کیا ستم ڈھائے یہ ایک الگ چیز ہے. میں اس وقت صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بغاوت خدا کی شریعت کے خلاف اس زمین کے اوپر مذہبی لوگوں میں عیسائیوں نے کی اور انہوں نے صاف صاف اس بات کا اعلان کر دیا کہ شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, اب ہمارے پاس وہ حکمت اور وہ روح موجود ہے, اس کی روشنی میں ہم آزاد ہیں کہ اپنے لیے قانون سازی کریں. یہ آزادی بھی کچھ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی, بہت تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ پوپ کی زبان, پوپ کا لفظ, پوپ کا حکم اور پوپ کا ضابطہ بن گئی اور اس کے بعد پاپائیت کا وہ بدترین نظام وجود میں آیا جس کو اب تھیوکریسی کی اصطلاح سے جب تعبیر کیا جاتا ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ غالباً اسلام کا نام لے کر بھی یہ لوگ ہم پر یہی مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک بالکل دوسری چیز تھی, اس کے اندر نہ دین تھا نہ اس کے اندر شریعت تھی, یہ تو در حقیقت کاہنوں کا اور اپنے دانش میں اپنے آپ کو ملہم قرار دینے والوں کا ایک نظام تھا جس میں جو کچھ وہ کہتے تھے مذہبی اقتدار کی بنیاد پر لوگوں سے منوا لیتے تھے. شریعت انہوں نے منسوخ کر دی اور شریعت منسوخ کر دینے کے بعد ایک دوسرا حادثہ ہو گیا, یعنی تورات میں قانون موجود تھا, انجیل نے حکمت بیان کر دی. آج بھی آپ انجیل کو اٹھا کر کبھی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس شان کے ساتھ یہ حکمت بیان کر. یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبرانہ کلام ہے, اگرچہ وہ ترجمہ ہے, اگرچہ اس میں بہت کچھ رد و بدل ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی بھارت پیغمبرانہ کلام کی اس کے اندر جو جھلک موجود ہے وہ آدمی کو متاثر کرتی ہے. بلکہ بعض مقامات کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ بات دل میں دل سے آ رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے, دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جس طریقے سے وہ اپنی تمثیلوں میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں آدمی محسوس کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے. انہوں نے حکمت کو واضح کیا, یوں تورات اور انجیل نے مل کر دین کے دونوں ڈائمنشن مکمل کر دیے, یعنی ضابطہ اور قانون, حکمت اور اس کے پس منظر میں کار فرما روح. قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تورات دی, ہم نے انجیل دی, ہم نے کتاب دی, ہم نے حکمت دی, یعنی گویا دونوں کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ ایک کے اندر ایک چیز کا غلبہ ہے, دوسری کے اندر دوسری چیز کا غلبہ ہے. لیکن انسان کو ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ حکمت, فلسفہ, عقائد کی روح, یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل صحیح, لیکن انسان کا نفس تزکیے کا محتاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اپنے نفس کو کیسے پیوریفائی کرے, وہ اس کے اندر کی آلائشوں کو کس طرح دور کرے. تو تزکیہ نفس کے لیے کیا اصول و مبادی ہونے چاہیے, یہ پہلی دونوں کتابوں کے اندر موجود تھے لیکن بالاجمال موجود تھے, یعنی حکمت کے نیچے یہ بھی موجود تھے اور قانون کے نیچے حکمت بھی موجود تھی, لیکن کیونکہ تورات پر قانون کا غلبہ رہا تو حکمت اور تزکیہ نفس کے اصول و مبادی عام طور پر غائب رہے. اور مسیح علیہ السلام نے آ کر حکمت کا غلغلہ بلند کر دیا, لیکن ان کے ہی پیروکاروں نے بعد میں اس میں سے شریعت بھی نکال دی. اور تزکیہ نفس کے اصول و مبادی کا معاملہ تو یہ ہوا کہ رحبانیت جیسی ایک بدترین ضلالت انسان نے ایجاد کر, یعنی اس نے یہ خیال کیا کہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر گویا آپ خود اسے کوئی ضابطہ بنانا ہے اور کوئی قاعدہ اختیار کرنا ہے. حضرت مسیح کی زندگی کے بعد واقعات کی غلط تعبیر نے اس کو سہارا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحی دنیا میں یہ بدترین نظام وجود میں آ گیا. خود ہمارے ہاں اہل تصوف بھی زیادہ تر اسی سے متاثر ہوئے ہیں, اور اگرچہ تصوف تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ سے موجود رہی ہے, لیکن نستوری عیسائیوں کے غلبے کے تحت مسلمانوں میں تصوف کی جو تعبیر عام ہوئی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات پوری شان کے ساتھ موجود ہیں. تزکیہ نفس کے اصول و مبادی یہ تیسری چیز تھی, کہ جو بالعموم پہلی الہامی کتابوں میں دبی دبی رہی ہے, اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبور ہے جس میں اس کا یہ پہلو بہت غالب ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ اس پہلو سے خداوند عالم کی تمجید کا ایک ایسا مضمور ہے کہ جو انسان کے دل کی علائشوں کو بہت حد تک دور کر دیتا ہے, لیکن اس کے اصول, اس کے مبادی, اس کا قانون, اس کا ضابطہ, یہ اس کا موضوع نہیں تھا. یہ چیز اس میں نمایاں تو رہی لیکن پوری شان کے ساتھ موجود نہیں ہوئی. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید سے پہلے کی تینوں کتابوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ تورات قانون ہے, زبور تزکیہ نفس کے لیے خداوند عالم کی تمجید کا مضمور ہے, اور انجیل اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ الہی حکمت ہے. تینوں کے اندر یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی سطح پر جس طرح بھی موجود رہیں اس کا میں نے بالاجمال ذکر کر دیا ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو اس سے بہت پہلے یہ بات پیغمبروں کی زبان سے کہہ دی گئی تھی, اور اس کو قرآن نے حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں نقل کیا, اور یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء یعنی ان سے نئی تہذیب میں پچھلے 2500-3000 سال کی جو تہذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رہی ہے اس میں گویا ان کو سرخیل قافلہ کی حیثیت حاصل ہے. وہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم ملت ابراہیم کہلاتے ہیں, یعنی ان کے ذریعے سے گویا اس دین کی اصولی تشکیل ہوئی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعا کی وہ بھی قرآن میں انہی الفاظ میں نقل ہوئی ہے, اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا وہ یہی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے. دیکھیے یہ قرآن مجید کی ایک بڑی جامع آیت ہے, اور قرآن مجید میں تین مختلف مقامات پر آئی ہے, اور تینوں جگہوں پر اس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یکساں ہی ہے. اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین در حقیقت اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے, اپنے مشمولات کے لحاظ سے کن اجزاء کا مجموعہ ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل رہتی ہیں, اور قرآن کی الہامی لٹریچر میں خصوصی حیثیت کیا ہے. چنانچہ یہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغمبر ان امیوں میں بھیجا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید یہ ان کو پہنچاتا, یہ خدا کا پیغام ہے جو یہ لے کر آیا ہے. اس کے بعد تفسیر کی باب ہے, یعنی یہ قرآن مجید یہ آیات کیا ہیں, ان کا کانٹینٹ کیا ہے, ان کے مشمولات کیا ہیں, کیا بات ان میں وہ بیان کرتا ہے خدا کا پیغمبر. کیونکہ خدا کے پیغمبر کی زبان سے کلام آتا ہے اس لیے اسی کی طرف نسبت کی ہے, وہ کیا چیز ہے جو وہ بیان کرتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دیتا ہے. یعلمہم الکتاب, یہاں کتاب کا لفظ ٹھیک قانون ضابطے کے بانی میں استعمال ہوا ہے, وہ قانون کی تعلیم دیتا ہے, شریعت کی تعلیم دیتا ہے, انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے حلت کیا ہے, حرمت کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے, چھوڑنے کا کام کیا ہے, انسانی زندگی کے ضوابط بتاتا ہے. خالق کائنات جو اس پوری کائنات کا حاکم ہے اس کا قانون بیان کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ حکمت بتائے, فلسفہ, حکمت, دین کی روح, دین کے پیچھے کار فرما, کیا چیز ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, یہ عقائد کیا ہیں, ہم ذات خداوندی کو کیوں مانتے ہیں, ہمارا پروردگار کا تعلق کیا ہے, رسالت کیا چیز ہے, خیر و شر کیا چیز ہے, جبر و قدر کیا چیز ہے, اس کے باہمی توازن کی کیا علتیں ہونی چاہیے, وہ یہ بیان کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے, یعنی انہیں تزکیہ نفس کے اصول و مبادی بتاتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں جن کا نام دین ہے. دین کے اندر ان تینوں کا درجہ بالکل یکساں ہے. یعنی اگر خلاصہ کر لیجیے اس بات کا تو یہ ہے کہ وہ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس دن میں نے اس دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے یہ اسلام دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے. تو یہ اسلام جو پورا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اعلان کیا یہ پورا ہو گیا ہے, یعنی اس کے اندر تورات میں جو قانون بیان ہوا تھا وہ بھی چھان پھٹک کے بعد بالکل صحیح صورت میں نمودار ہو گیا ہے. زبور میں جو تزکیہ نفس کی تمجید تھی وہ بھی تزکیہ نفس کے اصول و وادی کی صورت میں اپنی اصل شان میں نمایاں ہو گئی ہے, اور انجیل میں جو حکمت تھی وہ بھی ساری کی ساری اس پہ آ گئی ہے. وہ اس سے پہلے جتنا دین موجود تھا اس کو اس نے بالکل آخری صورت میں نمودار کر کے اس پر مہر کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اب اگر دو لفظوں میں بیان کیجیے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر حکمت ہے, فلسفہ ہے, اس دین کی روح ہے, اس کے عقائد ہیں, اس کی ایمانیات ہیں. اس کے بعد دوسری چیز تزکیہ نفس کے اصول و مبادی ہیں, اور تیسری چیز شریعت اور قانون ہے. اس وجہ سے جو شخص بھی دین سے شریعت نکال دینا چاہتا ہے وہ اصل میں دین کے ایک تہائی کانٹینٹ کو اس سے نکال دینا چاہتا ہے, اور وہ بالکل وہی حرکت کرتا ہے جو مسیحیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کی ہے. اسلام کے بارے میں یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے, ایک بدی حقیقت ہے, صفحہ تاریخ پر ثبت ہو چکی ہے. قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے, اور قرآن مجید اپنے لفظ لفظ سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ سارا ہی دین موجود ہے. اس لیے جس طرح اہل تصوف کو کتنا ہی اشتغال تزکیہ نفس کے ساتھ کیوں نہ ہو, تزکیہ نفس کے اصول و مبادی دین کا موضوع ہے. اور اس زمانے کے دانشوروں کو کتنا ہی اشتغال حکمت و فلسفہ کے مباحث سے نہ کیوں نہ ہو، حکمت و فلسفہ دین کے اندر موجود ہے، اسی طرح شریعت بھی دین کے اندر موجود ہے. اور دین تب پورا ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں پورے توازن کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال دیجئے تو اس کے بعد پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ان تینوں چیزوں کا بارہا اپنی تاریخ میں ماخذ ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں یہ گمان ہوا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے حکمت و فلسفہ کی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو یونان کے فلسفی پیش کر رہے ہیں. چنانچہ ہماری تاریخ کا وہ دور رہا ہے کہ جس میں ہم نے حکمت اور فلسفہ کے لیے اپنا ماخذ یونان کے علوم کو قرار دیا، اور یہ دور بھی رہا ہے کہ جس میں اس کا ماخذ ہم نے مغربی تہذیب اور فلسفے کو قرار دیا. ہم نے شریعت سے جان چھڑانے کے لیے بھی جو صحیح جہد کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھی جانے کے قابل ہے. تصوف نے بھی اس معاملے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، اور بہت سے نقطہ نظر بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ یہ کوشش کی کہ کم سے کم اس چیز سے تو اس دین کو نجات دلا دی جائے اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے لیے جو راستہ چاہیں اختیار کر لیں. اباحیت کے کتنے فلسفے ہیں جو وجود میں آئے ہیں، وہی فلسفے ہیں کہ جو اب دانش کے نام سے اس طرح پیش کر دیے جاتے ہیں کہ شریعت قانون یہ دور قدیم کی چیزیں ہیں. اس زمانے میں انسان کی یہ ضرورت تھی. اب انسان بہت ترقی کر گیا، اس نے اپنے لیے خود ضابطہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اور ضابطہ بنانے میں اگر پہلے بادشاہ کی مرضی یا اس کے الفاظ لوگوں کے لیے جبر کا باعث بن سکتے تو اب پارلیمنٹ، جمہوریت، عامت الناس کی رائے، یہ طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں. لیکن میں آپ سے صاف صاف یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں. یا آدمی اس قرآن مجید کو بحثیت مجموعی ماننے سے انکار کر دے، اور یا اس کو پورا کا پورا بانے. اور اگر آپ اس کو پورا کا پورا بانتے ہیں تو اس میں حکمت و فلسفہ بھی ہے، اس میں تزکیہ نفس کے اصول و مبادی بھی ہیں، اور اس میں شریعت بھی ہے. وہ شریعت جو ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت اور جرم و سزا کے تمام معاملات میں ہم کو اصولی رہنمائی دیتی ہے. یہ شریعت پروردگار نے کیوں نازل کی؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی عقل خواہ انفرادی سطح پر کام کرے یا اجتماعی سطح پر کام کرے، اس کو بہت سی آفات لگی ہوئی، اور چونکہ اس کو بہت سی آفات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ قدم قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکمت و فلسفہ کے معاملے میں اور تزکیہ نفس کے معاملے میں، تو اپنی طرف سے پورا کا پورا ضابطہ بیان کر دیا اور تمام اصول متعین کر دیے ہیں. اس لیے کہ وہاں تو عقل کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ الہی حکمت کے سامنے سرنگون ہو جائے، لیکن اس معاملے میں چونکہ وہ بھی اپنا لام لگا لیتی، کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، اس وجہ سے صرف اصولی روایت تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے. چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ قاعدے طے کر دیے ہیں، 4 کارنرز متعین کر دیے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ اب وہ ان حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے خود کوئی قانون، کوئی ضابطہ بنا لے. گویا اسلام اور پارلیمنٹ، ان دونوں کا تعلق جب ہم متعین کریں گے تو قرآن مجید کے اسی اصول کی روشنی میں کریں گے کہ اگر وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، اور اگر مسلمانوں نے اس کو وجود بخشا ہے، اور وہ مسلمانوں کا کوئی نمائندہ ادارہ ہے، تو وہ اسلام کے سامنے سرنگون ہوئے بغیر تو مسلمان ادارہ نہیں ہو سکتا. اور اسلام کے سامنے جب وہ سرنگون ہوگا تو اس کو پورے دین کو ماننا ہوگا، اور پورے دین کا وہ حصہ جو بالخصوص ریاست سے متعلق ہے وہ تو ہے ہی شریعت. اس لیے کہ باقی سب چیزوں کا تعلق زیادہ تر افراد سے، حکمت و فلسفہ اور تزکیہ نفس کے اصول و مبادی یہ فرد سے زیادہ تر متعلق رہتے ہیں، علمی سطح پر بھی متعلق رہتے ہیں، عملی سطح پر بھی متعلق رہتے ہیں، لیکن وہ چیز کے جو ریاست سے متعلق ہوتی ہے وہ تو ہے ہی شریعت. اس لیے اگر اس شریعت کو دین سے نکال دیا جائے تو پھر دین کی کوئی چیز مسلمانوں کے لیے ماننے کی باقی نہیں رہ جاتی. لیکن چونکہ شریعت دین ہے، اور مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے سے شریعت بول کر پورا دین مراد دینے کے عادی ہو گئے، ان کے یہاں شریعت کا اتنا غلبہ رہا ہے اس قوم کو کہ جس قوم کے اندر بڑے عرصے سے فقہ کو دین کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، درحالے کو صرف شریعت کا بیان ہے، اس کو آ کر یہ بات کیسے منوا لی جائے گی کہ شریعت بس ایک روح، ایک فلسفہ، ایک حکیمانہ سی بات، چند اصول، چند مبادی، بس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بطور قاعدہ طے کر دی گئی ہیں، باقی قانون ضابطے کی حیثیت یہ ان کی نہیں ہے. اپنے دور کے لیے کچھ چیزیں دے دی گئی تھی، ہم آزاد ہیں اپنی مرضی جس کو بنا لیں گے. تو پہلی چیز جو اس معاملے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دین میں شریعت ہے، اور جب دین میں شریعت ہے تو مسلمان کا وہ انفرادی سطح پر کھڑے ہوں یا اجتماعی سطح پر کھڑے ہوں، ان کی آواز ایک فرد کے گلو سے نکل رہی ہو یا پارلیمنٹ کے حلق سے برآمد ہو رہی ہو، دونوں صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہو کر چلیں. یہی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کے قانون کو بیان کرتا ہے. اور دین در حقیقت پیغمبر کے چونکہ لفظ معنی عمل اسی کا نام ہے، اس لیے بالخصوص اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو. اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے بعد ارباب اقتدار کی اطاعت ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ کی صورت میں موجود ہوں، بادشاہوں کی صورت میں موجود ہوں یا کسی اور شکل میں موجود ہوں، اس کے بعد ان کا درجہ آتا ہے. اور اس کے اوپر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارے ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو فائنل اتھارٹی کی حیثیت، آخری فیصلے فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت صرف اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے. اس وجہ سے اس مسلمان مملکت کے اندر تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اسلام اور پارلیمنٹ، یا پارلیمنٹ کی جگہ کوئی اور ادارہ جو عامۃ الناس کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرے، وہ اسلام کی اس بالادستی سے اور شریعت کی اس بالادستی سے آزاد ہو کر ارتداد کے اوپر تو قائم ہو سکتا ہے، اسلام کے اوپر قائم ہو سکتا ہے. یہ بات ایک بالکل قطعی اصول کی حیثیت جان لینی چاہیے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی پارلیمنٹ یا جو کچھ بھی حکمران ادارہ وجود میں آئے گا اس کو اسلام کا پابند ہو کر رہنا، ذات خداوندی کا قانون ایک بالا تر قانون ہے جو خود قرآن مجید میں بیان ہوتا، پیغمبر کی سنت کے ذریعے سے تشکیل پاتا، اس کی بالا تری کو مانے بغیر کوئی پارلیمنٹ مسلمان پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی فرد مسلمان فرد نہیں ہے، کوئی ریاست مسلمان ریاست نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ خود پارلیمنٹ کے ادارے کا اسلام میں کیا کوئی وجود ہے. یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ ادارہ کوئی بھی ہو، وہ خواہ عامۃ الناس کی مرضی کی نمائندگی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن اسلام میں وہ اسلام کی بالادستی سے انکار کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن کیا اسلام نے اس طرح کی کسی ادارے کی کوئی بنیاد بھی قائم کی ہے؟ اس کا جواب اس بات میں، یعنی اس کو نام کوئی بھی دے لیجئے لیکن اس کا جواب اس بات میں ہے. میں اس سے پہلے یہاں اسلام کے قانون سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام میں حکومت کی اساس قرآن مجید کے لسانی الفاظ میں یہ ہے کہ امرہم شورا بینا، مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہوگا، ان کے مشورے سے وجود میں آئے گا، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گا، ان کی رائے کی بنیاد سے محروم ہو جانے کے بعد اپنی جائز حیثیت کھو دے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو قرآن مجید نے بہت شاندار لفظوں میں بیان کر دیا. اس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ہرگز یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نظام میں ان سے مشورہ لے لیا جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام مشورے پر مبنی ہوگا. مسلمانوں کا نظام ہے ہی رائے لینا. ان دونوں جملوں میں قانون کے لحاظ سے جو فرق واقع ہوتا ہے، مشورہ لے لیا جائے گا اور نظام مشورے پر قائم ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت تو بس یہ ہے کہ جو شخص بھی حکمران ہو جائے وہ کہیں سے ہو جائے اور کہیں سے آ جائے، آسمان سے نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست وجود بخش دے، وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے اقدار میں آ جائے. اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مشورہ لے لیا کرے. مشورہ لے لینا یہ تو اسلامی طریقہ ہے، لیکن اس کی پابندی، اس کو باندھنا، اس کے ذریعے سے وجود میں آنا، اس کی بنیاد پر قائم رہنا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید نے یہی بات کہنا ہوتی تو آپ سورہ شورا میں وہ مقام نکال کر دیکھ لیجئے. خود فاصلے اور کافیے کا اسلوب بھی اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ پھر یہ کہتا کہ فی الامر ہم یشاورون، مسلمانوں سے ان کے معاملات میں مشورہ لیا جاتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن یہ کہتا ہے امر ہم شورا بینا، ان کا نظام مشورے پر مبنی، وہ مشورے سے وجود میں آتا ہے، مشورے کی بنیاد پر قائم رہتا ہے. اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حکمران ہوں، مسلمانوں کے ارباب اقتدار ہوں، مسلمانوں کے علماء ہوں، مسلمانوں کے اندر ان کی اجتماعی ذمہ داریاں چلانے والے کوئی بھی لوگ ہوں، ان کے لیے اسلام کا قاعدہ یہ ہے اور اس کا قراردادا قانون یہی ہے کہ ان کو لوگوں کی رائے سے اپنے مقام کو متعین کرنا چاہیے اور لوگوں کی رائے سے فیصلے کرنے چاہیے. نظام حکومت کو چلانے کا طریقہ ہی اسلام نے امرہم شورا بینہم کا بتایا ہے. امرہم شورا بینہم کے اس طریقے پر جس کو قرآن نے خود واضح کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی اور وہ سنت بھی بہت واضح طریقے کے اوپر ہماری سنت کو منتقل ہو گئی ہے. وہ سنت یہ ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کا اقتدار، کیونکہ میرے بعد اب منتقل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھا، پیغمبر پیغمبر ہی نہیں ہوتا، مامور من اللہ حاکم بھی ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ تمام معاملات انجام دے رہے تھے اور شورائی کے طریقے پر انجام دے رہے تھے. یعنی وہ معاملات جن میں شورا ہونی چاہیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ یہ معاملات کریں، ان میں شورا اسے انجام دے رہے تھے. لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ میرے بعد، کیونکہ اب اقتدار منتقل ہونا ہے، تو یہ اقتدار اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والی جماعت کو منتقل کر دیا. یہ بات خود اللہ کے پیغمبر نے بہت واضح طریقے سے بیان کی. اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کا اقتدار منتقل ہوا. سقیفہ بنی سائدہ میں اسی اصول کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا. اسی اصول کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. اور میں یہاں یہ بتا چکا ہوں وضاحت کے ساتھ، اب اس کا موقع نہیں کہ اس کی تفصیل کروں، کہ اسی اصول کی بنیاد پر مسلمانوں میں خلافت راشدہ کا نظام چلتا رہا. اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے. یہ ایک بالکل عامیانہ بات ہے ایک خلیفہ کا انتخاب تو بس ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے 50-60 آدمیوں نے کر لیا، اور دوسرے خلیفہ صاحب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے جانشین کو نامزد کر کے چلے گئے، اور تیسرے صاحب نے کوئی 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، انہوں نے منتخب کر لیا. یہ بالکل عامیانہ بات ہے. اصل حقیقت اس معاملے میں اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، واضح طور پر سمجھ لیجیے کہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار اس اصول پر منتقل کیا کہ جس جماعت کو اس وقت سرزمین عرب میں مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہے، ان کی اکثریت کی تائید حاصل ہے، میں اقتدار اس کو منتقل کر رہا ہوں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے پھر اپنے اندر سے مت لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جس طریقے سے کیا اس کی تفصیلات اگر موقع ہوا تو میں عرض کر دوں گا، لیکن ہمارا اصول یہی کار فرما رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک دوسرا ضابطہ بھی اپنی زندگی میں واضح کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گروہ ہو، مسلمان بحثیت مجموعی ہوں، اگر ان سب کو مشورہ دینا ہے اور سب کی رائے لی جانی ہے تو وہ 1, 2, 3, 4 ہی تو نہیں ہوتے، 10, 20, 50 ہی تو نہیں ہوتے، ایک شہری میں تو نہیں ہوتے. ان کی سلطنت پھیل سکتی، وہ عربوں کی تعداد میں ہو سکتے. لہذا خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ مسئلہ پیش آ گیا تو نمائندگی کا اصول طے کر دیا گیا تھا. چنانچہ یہ معلوم ہے اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوازن کے قیدی رہا کرنے لگے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی. یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی موقع پیش آتا تو انصار کے مہاجرین کے لیڈروں سے مشورہ کر لیتے اور فیصلہ کر دیتے، لیکن اس وقت تک ریاست بھی محدود تھی، چند کلومیٹر افراد بھی محدود تھے، زیادہ سے زیادہ 2,500. ان سے مشورہ لینا، سب کے سب سے مشورہ لینا، ان کے لیڈروں کا انتخاب کرنا بہت آسان تھا. لیکن یہ حوازن کے قیدی منتقل کرنے کا مرحلہ ہوا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین میدان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ قیدی رہا کرنے کے بارے میں کیا تم میرے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہو. لوگوں نے اپنی رائے دینا شروع کی تو معلوم ہوا کہ معاملات بہت آگے جا چکے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، ان کی رائے نہ دینی ممکن ہے، نہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی ممکن ہے. اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھ تک تمہاری بات نہیں پہنچ رہی ہے، تم اپنے اندر سے اپنے نمائندے منتخب کرو. بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اور افاق کا لفظ استعمال کیا، اپنے نمائندے منتخب کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ تمہاری رائے سے مجھے مطلع کریں. یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا جس نے اسلام میں سب سے پہلے، اگر یہ اصطلاح مستعار لے لیجئے پارلیمنٹ کی، اس مجلس شورا کی بنیاد رکھی. یعنی یہ بتا دیا کہ لوگوں کی رائے، لوگوں کا مشورہ جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ ان کے نمائندوں کی وساطت سے آئے گا. پارلیمنٹ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے. اس کے فلسفے کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی چیز. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اس کا جواب تو اس بات میں کہ مسلمانوں کا نظام مشورے پر قائم ہوتا ہے، ان کی اکثریتی جماعت کو اقتدار کی حیثیت سے منتقل ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے کہ ان کے نمائندوں ہی کے ذریعے سے ان کی رائے لی جائے، ان کا مشورہ لیا جائے. اور یہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے اپنے نظام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس اصول کو باندھ کر کے وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے وہ ایک دین کے پابند ہیں، اور وہ دین اپنے دینی حیثیت سے پورا ہو چکا ہے، اور اس دین کے اندر جو شریعت ان کے لیے موجود ہے وہ ان کی شریعت ہے، وہ فرد کی حیثیت سے بھی ان پر نافذ ہونی ہے اور ریاست کی حیثیت سے بھی ان پر نافذ ہونی ہے. جب وہ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد گویا ساری سروری، ساری حکومت اصلاً پروردگار عالم کی مان لی جاتی ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات سے ہمتا کو مان لی جاتی ہے. جب مان لی جاتی ہے تو پارلیمنٹ ایک مسلمان پارلیمنٹ کی حیثیت سے، مجلس شورا ایک مسلمان مجلس شورا کی حیثیت سے، ریاست ایک مسلمان ریاست کی حیثیت سے، افراد حکومت مسلمان افراد حکومت کی حیثیت سے، ارباب اقتدار مسلمان ارباب اقتدار کی حیثیت سے پھر دنیا میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. لارائب اسلام کوئی ملوکیت نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کوئی آمریت نہیں ہے، لیکن میں صاف صاف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی جمہوریت بھی نہیں ہے. اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنے کچھ قاعدے ہیں، اپنے ایک ضابطے ہیں. جمہوریت کا لفظ اس لیے بے معنی لفظ ہے کہ کسی لفظ کو آپ اس کے فلسفے، اس کی حکمت، اس کے پس منظر سے مجرد کر کر نہیں لے سکتے. جب آپ اس لفظ کو بولیں گے تو اپنی ساری روح کے ساتھ آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت، کیونکہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ عامت الناس اپنی مرضی کے خود مختار ہیں، اصل اقتدار ان کے پاس ہے، یہ ان کی عقل ہے جس نے اجتماعی صورت میں فیصلے کرنے ہیں، یہ انہی کا کام ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی قرار پائے، خیر و شر طے کرنا ان کا کام ہے، کیونکہ یہ اصول اس میں موجود ہے. یہ جیسے ہی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو آ جاتا ہے. اس وجہ سے میں ہمیشہ اس سے اجتناب کرتا ہوں. میرے نزدیک مسلمانوں نے جب اسلام کے معاملے میں ان کو احساس کمتری لاحق ہوا ہے تو پہلے مرحلے میں یہ خیال کیا کہ تزکیہ نفس کے معاملے میں ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے تو اسلامی تصوف ایجاد ہوا. پھر ان کو خیال ہوا کہ ان کو نظام حکومت کے معاملے میں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تو اسلامی جمہوریت کی اصطلاح ایجاد ہوئی. اور جب ہمارے ہی سامنے ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے بھی دین سے کوئی رہنمائی نہیں پا سکتے تو اسلامی سوشلزم کی اصطلاح ایجاد ہوئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی کے لفظ کے ساتھ لگ جانے سے اسلامی نہیں ہو جاتی ہیں، یہ اپنی روح کے اعتبار سے ایک دوسرے نظام، دوسرے فلسفے کی چیزیں ہیں، اس لیے اسلام کا اپنا ایک ضابطہ ہے، لیکن اسلام میں نمائندوں کے ذریعے سے حکومت کی جاتی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم ہوتی ہے، وہ کوئی آمریت نہیں ہے، وہ کوئی ملوکیت نہیں ہے۔ ہم جب جمہوریت کی نفی کرتے ہیں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم آمریت اور ملوکیت کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے اور اس کے لیے صحیح ترین لفظ خود اسلام ہی ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا اپنا ایک نظام سیاست ہے، اپنا ایک نظام معیشت ہے، اپنا ایک نظام معاشرت ہے، اس نظام معاشرت، اس نظام سیاست، اس نظام معیشت ہی کو پیش کیا جانا چاہیے۔ اسلام جب اپنی بات کرتا ہے تو اپنے ساتھ کسی پیغمبر کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام جس کو اسلام کہتے ہیں اس میں بھی عامۃ الناس کی مرضی ہی سے حکومت قائم ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں کوئی چیز سراپا باطل نہیں ہوتی، اس طرح جمہوریت بھی سراپا باطل نہیں ہے، اس کا یہ حق ہے کہ جو خود اسلام میں بھی مانا جاتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں یہ اسلام کے اندر موجود حق ہے جو جمہوریت کی صورت میں بھی بعض شکلوں میں اب موجودہ زمانے میں نمودار ہو گیا ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں یہ بات صاف صاف مان لینی چاہیے اور صاف صاف بیان کر دینی چاہیے کہ اس میں ہرگز کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا استبداد قائم کر لے، ہرگز کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ فوجی قوت کے ذریعے سے مسلمانوں کی حکومت پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھ جائے، ہرگز اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ملوکیت کا پھریرا لاتا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو جائے۔ اسلام میں حکومت، یہ خود اسلام کا اپنا قانون ہے، اس کے لیے اس کو جمہوریت یا کسی اور اس طرح کو مستعار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا اپنا قانون ہے کہ اس میں حکومت مشورے سے وجود میں آتی، مشورے کی بنیاد پر قائم رہتی، مشورے کی تائید ہی سے چلتی، اس سے محروم ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اس طرح کے کسی ادارے کا تعلق ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ کا نام دینا چاہیں تو دے لیں میں تفہیم مدعا کے لیے، لیکن یہاں بھی میں اصرار کروں گا کہ اسلام کی اپنی اصطلاحات اختیار کی جائیں۔ تو اسلام میں ایک مجلس شورا کا وجود ہے، اور وہ مجلس شورا ہے کہ جو اصل میں ایوان نمائندگان ہے، اس کو خود پیغمبر نے قائم کیا ہے سب سے پہلے، اور اس ایوان نمائندگان ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کا نظام چلتا ہے۔ اس ایوان نمائندگان کو کن قاعدوں اور کن ضابطوں کے تحت مسلمانوں کا نظام وضع کرنا ہے، میں مختصر لفظوں میں اس کی توضیح کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک مسلمان ایوان نمائندگان ہے، یہ بات اس کو ماننی، اگر وہ یہ بات نہیں مان